بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بحث در مواقف قیامت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت کے چیک پوسٹوں کے حوالے سے گفتگو جاری تھی.
عرض کردیم که ان بالقیامت 70 50 موقفا.
بتا دیا کہ قیامت میں 50 مختلف چیک پوسٹس ہیں.
و چند موقف رو بیان کرد؟
ان میں سے 4 مواقف کا تذکرہ ہو چکا تھا.
رسیدیم به موقفی که از چند چیز سوال میکنم، از عمر، جوانی، مال.
سب سے پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد جو کہ مرحلے ولایت اور محبت ہے، انسان کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اور موقف پر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اور موقف پر اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا.
اینا رم فل جملے با عنایت و استمداد از روایات خدمت دوستان عرض کردیم، منتها این بحث ها رو به شکل اجمال خدمت نعرض میکنیم. نترسید،
روایات سے استمداد حاصل کرتے ہوئے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ بھی اختصار کے ساتھ، نہ تفصیلات کے ساتھ. اس لیے کہ تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا.
خب، یکی از مواقفی که در قیامت داریم و ما باید متوقف شویم و در اونجا سوال و جوابی می شود و ما باید برای اونجا بر اون موقف جوابی پیدا کنیم، موقفی است که از روابط خانوادگی سوال می شود.
پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ ایک اور موقف کے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ گھریلو تعلقات اور ارتباطات کے حوالے سے ہوگا.
نحوه تعامل زن با مرد، مرد با زن، در گفتار، رفتار و مسائل.
قرن دومی کا رویہ شوہر کے ساتھ، شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ، اس کی گفتار، اس کی رویش، اس کے اخلاقیات، ان کے بارے میں گفتگو
ہوگی. این یکی از مسائل مهم است که در اینجا اونجا رو میسازه.
یہ بہت مهم مسائل میں سے ہے کہ یہاں گھر میں جس تعلقات اگر ہم سنوار سکیں تو یہ چیز وہاں کے موقف کو سدھارے گی.
بارها هم عرض کرده ایم که اینجا از اونجا جدا نیست.
یه بات کئی مرتبه پیله بیان کردیم که دنیا و آخرت دو الگ الگ حصه نہیں بلکه ظاهر و باطن کی طرح سے.
یادتان باشد هر کدنجا کشت می کنید اونجا می دردید.
یاد رکھیں که جو یہاں کاشت کرتے ہیں وہ وہاں پر کاٹا جا سکتا ہے.
نیست. یکی از مسائل مهم برای تصحیح جامعه خانواده است.
دنیا آخرت سے جدا نہیں ہے اور دنیا کو اگر ہم سوار سکیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو سدھارا.
نحوه گفتمان زن و شوهر با هم در بچه ها اثر میگذاره، در جان خودشون اثر میگذاره، در نگاه خودشون اثر میگذاره، در تعاملشون با بیرونی ها اثر میگذاره.
هم اگر هماری گفتگو گھر میں اہلیہ کے ساتھ مناسب ہو، اچھی طرح سے ہو، تو اس کے کئی اثر ہیں. ایک تو خود ان کی روح میں اچھا اثر پڑ جاتا ہے، بچوں میں اچھا اثر پڑ جاتا ہے، ریلیٹیوز میں بہت اچھا اثر پڑ جاتا ہے.
اونجا ازت میپرسن چه کردی؟
اور وہاں یہ پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے کیا کیا.
حالا در این مورد اخبار روایات خیلی زیاده.
اس سلسله میں روایات اور احادیث کی تعداد زیادہ ہے.
ما بنا نداریم بحث خانواده و تربیت در خانواده و زندگی در خانواده رو توضیح دیم.
ذهن میں رکھیے کہ ہم مواقف قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گھریلو زندگی کے بارے میں نہیں. اگر گھریلو زندگی کے بارے میں گفتگو کرنی ہوتی تو وہ تمام روایات جو اس سلسلے میں آئی ہیں ان کو ہم پیش کرتے اور ٹائم لگاتے.
اے کاش ان جلساتی کے برگزار می شود 70 روز محرم و صفر، ماه رمضان و و و و مباحثی بحث می شود که ما را از این موقف به موقف دیگری برساند.
یه جو ایام عزا هم پورا محرم، پورا سفر اور ربیع الاول کی 8 تاریخ ہیں، کاش کہ ان 70 دنوں میں ایسے اس طرح کی گفتگو ہوتی کہ اس کے نتیجے میں ہم یہاں سے آخرت تک پہنچ جاتے.
خب، و چون ما بحث خانواده نداریم به 3 روایت اکتفا میکنیم. این 3 روایت مد نظرتون باشد، خود یک سرفصلی است.
من عرض کیا که گفتگو گھریلو روابط اور تعلقات کے حوالے سے نہیں ہے، مواقف قیامت کے لحاظ سے ہے. اس لیے اس اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے 3 روایتیں پیش کریں گے اور یہ آپ کے لیے سرفصل کی حیثیت رکھتے ہیں.
روایت اول از نبی کے مکرم ہے. قال ایما امرأتن عزت زوجها بلسانها، هر زنی مردش را با زبانش ایزا کنه.
پہلی روایت حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عورت کی جس نے اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائی،
ایزا حرام است بر هر کسی که وارد بشود، اما حرمتی بالاتر از این ندارین در ایزا. خوب گوش کنید. بعد از البته پدر و مادر،
ایزا رسانی اور دوسروں کو اذیت دینا حرام ہے، چاہے وہ کسی کو بھی اذیت دے دیں، کسی اجنبی کو بھی اذیت پہنچانا حرام ہے. لیکن ماں باپ کو اذیت پہنچانے کے بعد جو سب سے شدید حرمت ہے وہ یہ ہے که بیوی شوهر کو اذیت پہنچائے.
یادتون باشه این معناش نیست شوهر میتواند آخر روایت خواهیم گفت این رو چماق نکنید بر تو سر زن ها.
اچھا یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ یہ حرمت بہت شدید ہے کہ بیوی شوہر کو اذیت پہنچائے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو اذیت پہنچائے, اسے اختیار ہے نہ, ایسا نہیں ہے. آخر روایت میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی.
بعد برید به خانم بگید دید پیغمبر درباره شما چی گفت
که جا کے مثلا اہلیہ سے کہیں کہ دیکھا آغا نے آج درس میں بتا دیا کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا ہے شوہر کو اذیت پہنچانے کے حوالے سے.
خب با زبانش مردش رو اذیت کنه. لم یقبل الله منها صرفا ولا عدلا, از او هیچ فدائی تاوانی مقابلی قبول نمی شود. اینطور
اس سے اگر کسی خاتون نے اپنے شوہر کو زبان کے ذریعے سے اذیت پہنچائی تو کوئی تاوان اور کوئی چیز کوئی عمل اس سے قبول نہیں کرے گا خدا.
ولا حسنتن من عملها حتى تلاح, تا اینکه شوہر رو راضی کنه.
نہ کوئی عمل حسن خدا قبول کرے گا اس سے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے.
این لسان و این بیان خیلی شدیده. چرا؟
لسان بیان کو دیکھیے, لسان گفتگو کو دیکھیے, انداز کلام کو دیکھیے کتنا شدید ہے.
لم یقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضاها. چرا اینطوره؟
اس کا کوئی بھی ایسا کام جو خدا کے حضور میں وہ بھیجنا چاہتی ہو, وہ چاہے مالی شکل میں ہو, عبادت کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, خدا قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اپنے شوہر کو قبول راضی نہ کرے,
خوشنودش بکنے. معنای از رضایت خوشنودی ہے. یا تم بجے کاری کنے شوہر خوشنود بشه.
اچھا شوہر کو راضی نہ کرے کہ کیا معنی ہے؟ راضی نہ کرے کہ معنی یہ ہے کہ جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو یعنی خوش نہ ہو.
چرا؟ چون میخوان خانه ای باشد که در اون خانه نگار نباشد, نگاش نباشد, کدورت نباشد, دلسردی نباشد, دلخوری نباشد, خانه ای باشد که اگر خلافی هم در اون محقق شد فوراً صاحب خلاف اعتراف کند, بگوید آقا من اشتباه کردم, تا بچه هم یاد بگیره, دختر هم یاد بگیره, پسر هم یاد بگیره. میشه اساس.
اگر گھر میں کوئی کدورت نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو, صلح اور صفا اور صمیمیت پائی جاتی ہو, تو ایسے گھر میں اگر کسی طرف سے کوئی غلطی ہو بھی جائے, ممکن ہے کوئی ایسا عمل سرزد ہو کہ جو خلاف طبع شوہر ہو, لہذا غلطی ہو بھی جائے تو فوراً وہ اعتراف کرے گی کہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے, اور فوراً اس غلطی کی جو برائی تھی وہ مٹ جائے گی. مٹنے کے نتیجے میں گھر میں دوبارہ صفا اور صمیمیت پیدا ہو جائے گی, بچوں کی ذہنیت بھی صاف ہو جائے گی.
بچے تربیت کنیم, اہل گذشت, اہل نثار, اہل ایثار, اہل اعتراف به گناہ, اہل عذرخواهی از دیگران, اہل پارو خود گذاشتن.
گھر کا ماحول تو حقیقت میں بچوں کی تربیت کے لیے ہے نا. اگر گھر میں میاں بیوی اس طرح سے صاف اور شفاف اور پاکیزہ ماحول رکھیں گے تو اس میں پلنے والا بچہ بہت صاف شفاف اور کارآمد معاشرے کے لیے پل جائے گا.
لن یقبل اللہ منها صرفا ولا عدلا ولا حسنتا الا انکہ من صامت نهار به تو روزه میگیری خانم، اما با زبانت نیش زبان میزنی. چرا؟ چه سلخیتی؟
اسی روایت میں اگلا جملہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ مثلا اگر بیوی روزے رکھے دن کو اتنی اچھی ہے کہ عبادات میں اس کے دن گزرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن زبان سے ڈنگ بھی مارتی ہے.
چرا چرا چرا
تو یہ کون سا روزہ ہوا کہ شوہر کو ڈنگ مارتی رہتی ہے زبان سے اور روزہ رکھتی ہے؟
اسلام میں خط شکار کھونے،
اسلام کی نظر میں اس طرح کے روزے عبادت شمار نہیں ہوتے ہیں. خدا کو ایسا روزہ نہیں چاہیے.
خانه ای بسازد سراسر مهر، عطوفت، رفاقت، یگانگی، یک رنگی، اگر هم یک مرتبه نیش زبانی در کار بود فورا عذرخواهی بشه.
اسلام چاہتا ہے کہ ایسا گھر وجود میں آ جائے کہ اس گھر میں مہر ہو، محبت ہو، صمیمیت ہو، شفقت ہو، فداکاری ہو، اور اس کے نتیجے میں جو بچے وجود میں آئیں گے، جو بچے پلیں گے، وہ فداکار، محبت رکھنے والے، پر امید، متحرک، فعال وجود میں آ جائیں گے.
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ ظَالِمًا لَهُ. فرقی نمی کنه یادت باشه.
اچھا، روایت میں اسٹارٹ خواتین کی طرف سے ہوا کہ اگر زبان ان کی ایسی ہو کہ اس سے وہ ڈنک مارتی رہتی ہے شوہر کو اور وہ نیک کام کرتی ہے تو خدا کو یہ نیک کام قبول نہیں ہے، لیکن آخر روایت میں یہ کہہ دیا کہ کذلک الرجل، اسی طرح سے مرد کے لیے بھی ہے. یعنی مرد اگر ایسا ہو کہ وہ نیک کام کرتا ہے اور مالی اچھائیاں بھی بجا لا رہا ہے، عبادات بھی بجا لا رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے بیوی محفوظ نہیں ہے.
یہ روزنامه میخره میاد تو خونه، آقا روزنامه خوندنش میگیره، شروع میکنه خوندن. خانم میاد، آقا احوال شما؟ قزل قرد کی هستی مگر؟ آدم باش.
گھر میں جا کر سارا ٹائم تو وہ اداری ٹائم میں دفتر میں رہا ہے، گھر جب گیا وہاں پر پھر اخبار لے کے بیٹھ گیا ہے. اس کی بیوی چاہتی ہے دو باتیں اس کے ساتھ کریں، سلام جناب، شوہر محترم، مثلا جس زبان میں بھی کہے، وہ بات کرنا چاہتی ہے، یہ سر ہلا رہا ہے مشکل سے.
در ایک شرکت تماشا میکنه، بچهش میاد سراغی زد میاد، یک میاد دو بچه رو طرف بگذار من شرکت رو ببینم. بابا بابا، این بچه یه تو به اندازه یه توپ نمیارزه.
کہ کبھی کبھی میچ ہوتی ہے کرکٹ کی تو مرد خانہ سر تاپا اسی میچ کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا ہے، اور اس کا بچہ بھی اس کے قریب آ جائے تو اس کو بال کی طرح بچے کو پھینکتا ہے اس طرف. پھر آقا کہتے ہیں، کیا اس کرکٹ کے بال کے برابر تمہارے بچے کی قیمت نہیں ہے؟ کیوں اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہو؟ کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے بچے کی طرف؟
وَكَذَلِكَ الرَّجُلْ اِذَا كَانَ ظَالِمًا لَهَا. حرقی ندارد.
دیکھیے روایت کے لہجے کو دیکھیے، روایت ہم سے ایک سالم گھر چاہتا ہے، ایک مہر و محبت والا گھر. اس گھر میں فرق نہیں پڑتا ہے، بیوی اگر بری ہو جائے اور وہ زبان سے ڈنک مارتی رہے، یا شوہر برا ہو جائے اور توجہ نہ دے اپنی بیوی کے اوپر، دونوں کا نتیجہ گھر کی تباہی ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ گھر تباہ نہ ہو.
مرد زن در خانه ریحانه.
روایت میں آیا ہے کہ گھر میں عورت کی مثال پھول کی سی ہے.
لا قهرمانه، با گل چگونه برخورد میکنم؟
پھول کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسے مسلا جاتا ہے یا سونگا جاتا ہے؟
به تو خدا قدرت و زور و بازو داده، به اون چیز دیگر داده بهتر از تو.
اگر خدا نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے بازوؤں کو توانا بنا دیا ہے، تو وہ اس لیے تو نہیں بنا دیا کہ اس پھول کو مسل دو. یہ توانائی آپ کو کسی اور کام کے لیے دیا ہے.
به تو قدرت داده است بروی خیابان و بیابان و کار و اداره و کارخانه و بازار و... ولی به او چه داده؟
خدا نے آپ کو یہ طاقت اس لیے دی ہے کہ آپ باہر جائیں، مارکیٹ بنائیں، بیابان کو آباد کریں، زمین کو کارآمد بنا دیں، ان کاموں کے لیے طاقت دی ہے.
به او چه داده؟ به من توان جسمی داده. توان جسمی مال چیه؟ مال کار بیرون و جهاد اصغر، حد اکثر که خیلی خوب بگیم.
توان جسمانی خدا نے ہمیں دی ہے، اور یہ کہاں کام لیا جائے گا؟ اس سے بیرونی کاموں میں اسے کام میں لایا جائے گا. بہت زیادہ اچھے ہوئے تو جہاد اصغر میں.
توانمندی برای جهاد اصغر خوبه. خب در مقابل این توانمندی که به ما داده، به زن چه داده؟
خدا نے ہمیں توانمندی دی ہے، اور اس کا مصرف بھی ہمیں پتا چل گیا کہاں استعمال ہوگی یہ توانمندی. اس کے مقابلے میں خواتین کو خدا نے کیا عطا کیا ہے؟
دل مہربان و چشم اشکبار.
خدا نے خواتین کو ایک مہربان اور عطوف دل اور نمناک آنکھیں.
سوال: در جهاد اکبر سلاح چیست؟
جهاد اکبر، کوئی اگر جهاد اکبر انجام دینا چاہے تو اس کے وسائل جهاد کیا ہیں؟ کن کے ذریعے سے جهاد اکبر وجہ لائے جائے گا؟
در دعای شریف کمیل میخوانید: و سلاح البکا، آنانی که سالک کوی تو هستند اصلحشون چشم اشکباره.
جو سالک ہوتا ہے، جہاد اکبر انجام دینے والا مجاہد ہے، اس کا اسلحہ دعائے کمیل میں بیان ہوا ہے، اس کا اسلحہ بکا ہے، اور یہ اسلحہ خدا نے خواتین کو عطا کیا ہے.
چون چنینم اینها ریحانه هستند و لیست به قهرمانه. یادتون باشه. ای کاش روزگاری پیش می آمد انسان نظر اسلام رو راجع به زن می گفت.
کاش که کوئی ایسا موقع بھی مل جائے کہ جس میں اسلام کی نگاہ میں عورت اس موضوع پر گفتگو کی جائے.
یکی از علل پیروزی امام این بود که 50% از نیروی نهفته و نشسته در خانه را به میدان آورد در مقابل طاغوت با اون خانم ها بودند.
امام خمینی کی اس تحریک کی اور اس انقلاب کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام خمینی نے خواتین کو اس نگاہ سے دیکھا جس نگاہ سے خدا نے انہیں دیکھا ہے. اسلام نے جو ان کو مقام دیا ہے، وہ مقام امام خمینی نے عطا کیا، اور ایران کی آبادی کے آدھے حصے کو کہ جو خانہ نشین تھا اس کو میدان میں لے آیا، اور اس کے نتیجے میں یہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا.
خب این یک، بس یادتون باشه این روایات رو چماق نکنیم بر سر زن ها. و کذانی کر رجل ازا کان ظالمن لها.
بس اس بنا پر جب کبھی اس طرح کی روایات پڑھیں تو صدر روایت پڑھ کر دیکھا روایت میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا ہے، یعنی اس کو ایک تازیانہ بنا کے عورت کے اوپر استعمال نہ کریں.
اما
ذیل روایت بھی پڑھیں، ذیل روایت میں آپ کے لیے بارے میں کہا گیا ہے.
اما خانمی که تو ریحان هستی، عمل تو هم باید ریحانی باشه، گلستانی باشه.
لیکن خانم های محترم، خواهران گرامی قدر، اسلام نے تمہیں ریحانہ کہا ہے، پھول، آپ کا مقام پھول کا ہے،
خاص
پھول دوسروں کو اپنا گردیدہ بناتا ہے، نہ یہ کہ دوسروں کو اپنے سے متنفر کر دے،
خاصیت گل پر پر شدن است و معطر کردن.
کیا گلاب کا کام یہ ہے کہ وہ بکھر جائے لیکن اپنے آس پاس کو معطر کرے.
محیط خانه محیط معطر به اسم اسلام باشه، به رسم قرآن باشه.
خانم اگر ریحانہ ہے اور اسلامی ریحانہ، تو وہ اسلامی عطر اس کی وجہ سے اس پورے گھر سے مہک اٹھے، عطر کی مہک.
روایت دوم و عنہ علی صلوات اللہ و سلام علیہ. این روایت با یک علا شروع می شود، علا و ایما امرأت لم ترفق به زوجها. آگاه باشید، هر خانمی که رفق با شوهر نداشته باشه.
اس روایت کا آغاز ایک لفظ علا سے ہو رہا ہے جس کے معنی آگاہ اور بیدار رکھنے کے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، بیدار رہو، متنبہ رہو کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رفق اور نرمی اور صمیمیت نہ رکھتی ہو.
وَحَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، او رو تحمیل کنه بر کاری که قدرت بر او نداره.
اور یہ بیوی اپنے شوہر سے ایسا کام چاہے کہ جس کی انجام دہی پر اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، مجبور کرے.
دو تا ہم ہمزور، یکی وضعش خوب، یکی منظور. تلویزیون میخره، ماشین میخره، خانم آقا میاد تو خونه، خانم چه خبره خانم؟ ماشین دبه سوزوکی به چه درده میخوره؟ تویوتا.
اچھا، تو ایسا ہوتا ہے واقعی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زلف ہیں، دو بہنوں کے دو شوہر، اتفاق سے ایک بہن کا جو شوہر ہے وہ سرمایہ دار ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھے امکانات ہیں، دوسرے کے پاس یہ امکانات نہیں ہیں. مشکل سے اس کے پاس ایک ڈبہ ہے، سوزوکی کا ڈبہ. تو وہ اب گھر میں آتا ہے تو اس کے لب و لہجہ چبھتا ہوا ہے اور چہرہ اترا ہوا ہے. پوچھے کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھا تم نے میری فلاں گھر، اس بہن کے گھر میں ٹویوٹا گاڑی ہے، تم بھی ہمیں لا کے ٹویوٹا دے دو.
یا فرض کنید دو تا خانم هستن که عروس یه خانواده هستن، یه برادر وزش با یه برادر وزش، اون یکی نمیدونم چه میاد منه دعوت. چرا؟ آها، حساب رو بکن.
یا ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دو بھائیوں کی دو بیویاں آئی ہیں. اب ایک کے حالات اچھے ہیں، دوسرے بھائی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ کماتا ہے مختلف راہوں سے. دوسرا جو ہے وہ ایک ہی راستے سے کما سکتا ہے، مختلف راہیں اسے نہیں آتی ہیں. اب اس کی بیوی یہ چاہے کہ اس کے یعنی شوہر کے بھائی کی طرح سے مختلف راہوں سے کما کے لائے، یہ کہاں سے کما کے لائے گا؟
اگر زن خانمی باشد، ریحانه‌ای باشد که از ریحانگی دست بکشد،
تو پیغمبر اکرم نے تو خانم کو بتا دیا، اس خاتون کو بتا دیا کہ ریحانہ ہے، پھول ہے. یہ اگر اس طرح سے بن جائے، چہرہ اترا ہوا ہو، لہجہ خراب ہو، چوبتی ہوئی باتیں کریں، یہ ریحانہ تو نہیں ہو گئی، کچھ اور ہو گئی.
وحملت حالا ما لا یقدر علی بلن و ما لا یتیق، چیزی که برش طاقت نداریم. لم یقبل منها حسنه.
اس روایت میں بھی وہی لہجہ کہ اگر اپنے شوہر کو مجبور کرے ایسے کاموں پر کہ جس کی توانائی اس میں نہیں ہے, تو اس کا کوئی حسنہ اور کوئی اچھائی خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ قیامت میں خدا سے ملاقات کرے گی تو خدا کی ملاقات اس کے ساتھ غضب کی حالت میں ہوگا.
اون داستان سعد رو هم شنیدی؟ معروف دیگه, منبری ها در منبر میکنه.
نگفتم
داستان سعد رو
گشه. سعد که واقعه سنه هم؟
سعد از انصار
سعد ابن معاز
معروف هم از
انصار. کچھ نے سنا ہوگا کچھ نے نہیں سنا ہوگا. سعد ابن معاز که واقعه سنه هم؟
سعد ابن معاذ از انصار است و مورد عنایت نبی اکرم.
سعد ابن معاذ انصار میں ایسے انصاریوں میں سے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خاص توجہ دیتے تھے. مورد توجہ پیغمبر ہیں سعد ابن معاذ, کوئی معمولی انسان نہیں ہے.
خب حالا این سعد ابن معاذ مورد عنایت و توجہ نبی مکرم جان داد مرد.
یہ سعد جو مورد توجہ بھی ہیں وفات پا گئی.
انقدر مورد توجہ کہ پیغمبر خود آمد.
جب یہ وفات پا گئے تو پیغمبر کی توجہ کا اندازہ اس سے ہمیں ہوتا ہے. توجہ رکھیے کہ خود پیغمبر اکرم تشریف لائے,
تشریف بلند تو باپ
قبر میں خود پیغمبر اتر گئے,
جنازے یہ سعد رو گرفتن گذاشتن توی لحد.
سعد کے جنازے کو پیغمبر نے قبر میں رکھا.
حالا ببینید منزلت رو, خیلی منزلت ہے.
یہ کوئی چھوٹا مقام تو نہیں کہ پیغمبر خود اتار دیں.
مادر سعد هم ایستاده داره نگاه میکنه. پیغمبر لحد رو چید؟
پیغمبر نے لحد کو بند کیا اور سعد کی ماں پہلو میں کھڑی ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے.
مادر اینجا ابراز افتخار کرد, گفت هنی الک ای پسر, پیغمبر اکرم تو رو دفن کرد, لحد برات چید, خاک رو قبرت ریخت, احسن.
سعد کی ماں نے خوشحالی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ مبارک ہو اے بیٹے, تم سے زیادہ مستحق مبارک کون ہو سکتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے تمہیں قبر میں اتارا, تمہاری لحد کو بنایا. انجا جائے تربیت
جامعہ, انجا جائے تربیت خانواد.
یہ افتخار کا اظہار اس خاتون نے جب کیا تو پیغمبر اکرم نے چاہا کہ معاشرے کی تربیت کرے.
وقت شفر بود فرمود یمه یا ام سعد ساکت باد ساکت باد, اون چنان فشار غر میبیند.
پیغمبر اکرم نے فرمایا خاموش رہو سعد کی ماں, اتنا زیادہ اظہار افتخار نہ کرو, تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بیٹے کو قبر نے کس طرح سے فشار دینا شروع کیا ہے.
میں کہ نمیدونی فرزند تو دارای سوء خلق محبش بوده.
پھر پیغمبر نے اس کی وجہ بیان کی, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا یہ بیٹا اپنی بیوی کو کتنے پریشر میں رکھتا تھا, جو پریشر یہ بچہ اپنے یہ تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے اوپر رکھتا تھا وہی پریشر قبر آج تمہارے بیٹے پر کر رہی ہے.
ایک درخواست پدران مادران پسران دختران خانم ها آقایان, کاری نکنید که ایزایی محقق بشه, سوء خلقی محقق بشه.
ایک درخواست اور کیا ہی جالب اور خوبصورت درخواست کی ہے آقا نے، کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں کی جو باپ ہو، وہ لوگوں کی جو بھائی ہو، وہ لوگوں کی جو بیٹے ہو، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کوئی نہ کوئی رشتہ آپ کا ہے، آپ اس جمع میں موجود لوگ، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ سے کسی اور کو کوئی تکلیف پہنچے۔
مادر مداخلے نہ کن، مادر عروس، مادر دامت مداخلے نہ کنی۔
اور میں آ کہہ رہے ہیں کہ میں درخواست کرتا ہوں ان ساسوں سے بھی کہ اپنے بیٹوں کی زندگی اور اپنی بہوؤں کی زندگی کو جہنم نہ بنائیں۔
عروس خانم، حرمت خانواده شوهرت رو نگه دار، آقای داماد با پدر خانمت و مادر خانمت مانند پدر و مادر رفتار کن۔
اور میں بہوؤں آنے پھر بعد میں بہوؤں سے اور دلہنوں سے بھی ایک درخواست کی، بہوؤں سے گزارش ہے کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں اور اس کو معطر بنائیں، اور دامادوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ماں اور باپ کو اپنے ماں اور باپ سمجھیں، اسی محبت اور اسی صمیمیت کے ساتھ پیش آئیں۔
خلاصہ یکی از مواقف قیامت این است که ما باید بیسیم از این چیزا جواب بدیم۔
قیامت کے مواقف میں سے ایک موقف، قیامت کے مختلف چیک پوسٹوں میں سے ایک چیک پوسٹ یہ ہے جہاں پر ہمارے تعلقات کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔
مشکل یہ نظر برای کہ برای اونجا جواب خوبی درست کنیم، الان تصمیم بگیریم طور دیگه تو خونه عمل کنیم۔
کیا بات، اور وہاں کا جواب لفظی جواب نہیں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں کا جواب آپ کا عمل ہے، لہذا آج سے فیصلہ کر لیں، آج سے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، وہاں کے لیے جواب درست کریں گے، ابھی سے فیصلہ کر لیں۔
یکی از مواقف دیگر سوال از جلسا و رفقا به هم نشینا،
ایک اور موقف، ایک اور چیک پوسٹ، اور وہ یہ کہ اپنے ہم نشینوں اور اپنے ہم محفل اور ہم نوالا ہم پیالہ افراد جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ کیسا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟
میدونی منشأ بسیاری از انحراف ها، بد اخلاقی ها، کد اخلاقی ها، فساد ها، رفاقت های خود،
پتہ ہے معاشرے میں پیدا ہونے والی بگاڑ اور برائیاں اسی انہی رفاقتوں کی وجہ سے، بعض دفعہ انہی رفاقتوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی لڑکے نو عمری میں دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طرح کے دوست ہوں گے اسی طرح کی ان کی ذہنیت بنتی ہے۔
ہم نشین ہائے فاسد،
اگر دوست فاسد ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، تو ان کا فساد اور ان کی بگاڑ اثر کرتی ہے۔
و منشأ بسیاری از سعادت های فردی و اجتماعی رفیق ہوں،
اور اس کا الٹ، اگر دوست اچھے ہوں تو ایک بچہ خود اگر اچھا نہ بھی ہو تو اچھے دوستوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی اچھائی اس میں سرایت کرتی رہتی ہے، یہ اچھا بن جاتا ہے۔
در حدیثی هست، این حدیث سندش رو نمیدونم چطوره ولی براتون میخونم، اب ان اول ما یسعد عنه العبد یوم القیامه ان جلسائه،
ایک حدیث میں آیا ہے، پھر آقا کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے، اس کے حوالے سے کوئی تحقیق پیش نہیں کرنی ہے، لیکن جیسی بھی ہے حدیث ہے کہ قیامت میں یا قبر میں، پھر قیامت بس قیامت میں جو پوچھا جائے گا اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ رہا ہے۔
این بخش از رفیق خواهی، رفیق گیری، دوستیابی در فصل خاصی از عمر شدیدن انسان به اقبال و تجلی میکنه در انسان۔
اچھا روایت میں، اس میں بھی اور دیگر روایات میں بھی دوستوں کے حوالے سے بہت کچھ آیا ہے کہ کن دوستوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، یہ ایسا ہی آزاد نہیں ہے. اسلام آپ سے کچھ چاہتا ہے کہ آپ کن کے ساتھ اٹھیں کن کے ساتھ بیٹھیں, اس لیے کہ وہ دوست براہ راست آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں.
یک مقطعی از عمر هست که انسان بدون به دنبال دوستیابی میره.
انسان کی زندگی کے تسلسل میں بچپنے سے ادھیڑ عمری سے بڑھاپے تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں اس کی تمام توجہ دوستوں کے اوپر ہوتی ہے.
دل فرنگی یک کتاب داره به نام آئین دوستیابی.
ڈیل کارنگی کی ایک کتاب ہے, اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے, یعنی دوست پانے کے اصول, کن اصولوں پر کسی کے ساتھ دوستی کی جائے.
مقدار حرفای خوب دار ہے
اس کتاب میں, اچھی باتیں بھی ہیں.
اما ای کاش ان آئین دوستیابی رو ما می آمدیم از روایات استفاده می کردیم. قوغائیه
اگر ہم آتے اور جیسے اس میں کتاب لکھی ہے دوستیابی کے اصول, ہم روایات اور احادیث سے وہ اصول کا استخراج کرتے اور دوستی کے فوائد, دوستی کے نقصانات, اچھے دوستوں کے ساتھ ہم رفاقت اور دوستی اور برے دوستوں کے ساتھ ہم نشینی, اس کے اثرات, ان کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے تو بہت اچھا کام ہوتا.
ای کاش این جلساتی که داریم باز به همین مباحث بیشتر پرداخته می شود.
کاش که یهی هماری مجالس و محافل کرامت ہوتی اور ہر ممبر سے کسی ایسے ایک اچھے موضوع پر گفتگو ہوتی تو جا کے وہاں بیٹھ جاتے اور تربیت پا کے
شیخ
لوگ واپس آ جاتے.
شیخ صدوق کے صدوق و طائف
شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی جن کے القاب میں سے ایک لقب صدوق الطائفہ ہے.
صدوق الطائفہ وہی کتاب دارے مختصر مصادقت الاخوان, آئین برادریابی, دوستی برادری.
ان کی ایک کتاب ہے, حجم کے اعتبار سے وہ کتاب بڑی نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, مصادقت الاخوان کے نام سے, یعنی بھائیوں کے ساتھ دوستانہ.
یعنی برادر صادق پیدا کردن,
یعنی کس طرح سے ایک انسان ایسے بھائیوں کو پیدا کرے کہ جو ان کے دوست ہوں اور بھائی جیسے.
وظیفه من نسبت به او چیه, او نسبت به من چیه؟
اگر بھائی جیسے دوست پیدا ہو جائیں تو میرا وظیفہ ان کے ساتھ کیا ہے, ان کی ذمہ داری میری نسبت کیا ہے؟
روایات زیاد نداریم بابا,
بہت روایتیں ہیں.
ما آئین عداوت پروری رو خوب بلدیم.
ہم لوگ عداوت پروری کے آئین کو اچھی طرح جانتے ہیں.
بس همینقدر کافیه. پس یکی از مواقفی که ازمون سوال میکنن در قیامت سوال از هم نشینه.
پس قیامت میں جتنی چیک پوسٹیں ہیں ان میں سے ایک چیک پوسٹ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر دوستوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا.
حالا اینجا داستان ها هست بمانه که ما باز داریم محاد بس میکنیم, نمیخوایم اون بادی بریم. یکی از سوالهای دیگری که در قیامت هست سوال از دختران است. دختران درباره دختران
اون چک پوستوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر دختر مانے بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا.
خانم وضع حمل کنه, مادر شوهر محترم چیه, نه چی بود این بچه, چی شد از آوردی دختر, وای
کات بر سرم. اچھا ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں آیا تھا کہ ایک ماں نے تیسری بیٹی جننے کے بعد خودکشی کر لی خوف سے. یہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو ساس جا کے پوچھتی کیا ہے, اور جب اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے نیچے. یہ بالکل زمان جاہلیت کی طرح. اذا بشر احدهم بالانثى
اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
قرآن میں ایک آیت ہے سورہ تکویر میں, سورہ مبارکہ تکویر میں, کہ اس دن موعودہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کس جرم میں قتل کی گئی.
ان رو براتون بگم خیلی چیز عجیبی شاید نتونید باور کنید, ولی عصبیت این انسان این موجود دو پای شروط عجیب و غریب میشه. یکی آمد خدمت نبی اکرمی که اعتراف کرد, اجمالشون
یہ دو پاؤں پر کھڑا ہو کے چلنے والا عجیب و غریب متعصب جانور یعنی انسان, یہ بہت عجیب و غریب ہے. ایک شخص آ کر پیغمبر اکرم کے پاس آ کر کچھ باتوں کا اعتراف کیا
و گفت یا رسول اللہ خدا به من خانم من حامل شد.
اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی حاملہ تھی.
بعد میں بے مسافرت رکھتا
اور میں کسی سفر پہ چلا گیا.
بعد از مدتی وہ مسافرت کے وقت طولا نہیں شد, بعد گشتم دیدم خانم من بدعم کرد و گفت بچه مرده.
اس زمانے میں جو مسافرت ہوتی تھی وہ طولانی ہوتی تھی, ظاہر وسائل حمل و نقل اس طرح سے نہیں تھے جیسے آج ہیں. تو مسافرت طویلہ کے بعد, لمبی مسافرت کے بعد جب میں واپس پلٹ رہا تو وضع حمل ہو چکا تھا. میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے کہا وہ بچہ مر گیا.
اما من ان بچہ رو به ہمسایه خانومی بود به او گفتم تو این بچه رو بزرگ کن. شوهر من اونقدر از دختر بدش میاد که میدانم بیاد میکشه این بچه رو.
اچھا حقیقت یہ تھی کہ جب اس کا شوہر سفر پہ تھا تو وضع حمل ہو گیا اور بچی پیدا ہو گئی. اب یہ بیوی بہت پریشان تھی کہ کیا کروں اس کو, اگر میں ایسے ہی رکھوں تو شوہر واپس آئے گا اس کا گلا گھونٹ دے گا مار دے گا. اس لیے اسے لے جا کے کسی ہمسائے خاتون کو دے دیا اور کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے وہ اسے مار دے گا, اس لیے تم اسے سنبھالو. مواظبت
میکردم کہ این آقا نفهمه کہ این دختر مرد ماست,
اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے وہ گم سن نہ لے یعنی سمجھ نہ پائے کہ یہ جو بچی ہے ہمسائے کے گھر میں یہ اس کی بیٹی ہے. اگر پتہ چل جائے گا تو معاملہ خراب ہوگا.
میگه بچه چند سه چهار ساله شد,
یہاں تک کہ وہ بچی وہاں پلتی رہی تین چار سال کی ہو گئی, اور اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا جاری تھا.
شوہر من چیزی رو احساس کرد این روابطی که من با این دختر دارم.
اچھا میرے شوہر نے احساس کیا کہ جو جس محبت کے ساتھ میں اس بچی کے ساتھ پیش آتی تھی, ظاہر ہے ماں تھی, اس سے میرے شوہر کو کچھ شبہ ہو گیا کہ یہ مثلا میری بیوی اس بچی سے اتنی پیار کیوں کرتی ہے.
میگه به من گفت بچه خودمونه.
دل کہا کہ کیا یہ ہماری اپنی بچی ہے,
چرا نمیاری خونه خودمون بیاره.
کہا لاؤ اس کو اپنے گھر, کیوں کسی کے گھر میں رکھا ہے اس کو.
چرا این کارو کردی؟ میگه بچه رو آوردیم خونه, اونس بیشتر شد, چند روزی با من بود, یه روزی گفتم باید کار رو تمام بکنم. وای
یہ شخص پیغمبر کے سامنے یہ باتیں نقل کر رہا ہے کہ وہ بچی ہمارے گھر میں آ گئی اور گھر میں آنے کے بعد اس کا انس بہت زیادہ بڑھ گیا، میرے ساتھ بھی، اپنی ماں کے ساتھ بھی۔ بالآخر میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے دل میں اس کی نسبت محبت پیدا ہو جائے اور پھر میں اپنا کام نہ کر پاؤں، لہذا فیصلہ کرنا چاہا۔ کہتا کہ ایک دن میں زمین میں قبر کھودنے کے جو وسائل ہیں ان کو لے جا کے کہیں کسی صحرا میں رکھ دیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تھوڑی سی بچی کو گھما کے لے آؤں گا، اس بہانے سے بچی کو لے کے باہر نکل گیا۔ کہتا ہے کہ وہاں پر جا کر ریتیلی زمین تھی، وہاں میں نے قبر کھودی اور قبر کھود کے تیار کر دیا، یعنی آدھا سا، آدھے سے زیادہ۔ کہتا ہے کہ وہ ہوا کے چلنے کی وجہ سے ریت کچھ آ کے میرے چہرے پہ پڑ گئے، مٹی میرے چہرے پہ پڑی۔ کہتا ہے کہ جب میرے چہرے پر گرد و خاک بیٹھ گئی تو یہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے اس گرد و خاک کو جھاڑا۔ اس زمانے کا، زمانہ جاہلیت کا کلچر اس طرح سے ڈیولپ ہوا تھا کہ بچی کو گھر میں رکھنا خلاف آبرو سمجھتے تھے، اسی لیے جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اپنے قوم قبیلے سے وہ بچی کا باپ بھاگ جاتا تھا۔ اس سے اگلا واقعہ بیان نہیں کیا میں نے، اس میں باقی واقعے کو رکھ دیا۔
خدا
اور خدا نے پیغمبر اکرم کو بیٹی ادا کی۔ اس بیٹی کا تذکرہ آپ نے کیا کہ جو اپنے ماں، اپنے باپ کے چہرے سے گرد و غبار جھاڑتی تھی، اور یہ ایام ایام رحلت پیغمبر اکرم ہیں۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کو سے جدا ہو چکی ہے، فاطمہ زہرا اب بے پدر ہو چکی ہے۔
حالا خدا به پیغمبر یه بعد دختر داده میاد دستشون میمشه قبل یده ها
خدا نه پیغمبر اکرم کو بیٹی عطا کی، اور کیسی بیٹی، ایسی بیٹی کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔
اون وقتی که از در اتاق پیغمبر وارد میشد قام علیها بلند میشد به طرفش میدوید،
اور جب یہ بیٹی پیغمبر اکرم کے پاس آتی تھی دروازے سے جیسے ہی داخل ہو گئی پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کی طرف دوڑتے تھے، اٹھ کھڑے ہو گئے۔
ببینید در یک جامعه با اون فرهنگ صحیح پیغمبر اکرم خدا به یه دختر داده داره با چه کار میکنه؟
اس معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کو ننگ آر شمار کیا جاتا تھا، خدا نے اپنے پیغمبر کو بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی ایسی کہ پیغمبر اکرم اس طرح سے اس کا احترام فرماتے ہیں.
میں بہت اگر خانم خدا بهش یه دختر داد اخم تو من بکنی کتک میخوری سوال میجازمی.
اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو خبردار یہ احساس دل میں نہ لے کہ مثلا بیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے.
کفران نعمت ہے،
یہ ایک طرح کا کفران نعمت ہے.
روایت رو ببینید چه زیبا حضرت صادق سلام علیه فرمود البنات و حسنات. گوش کنید، شما آنقدر عبادت میکنید، چه میکنید، چه میکنید، قرض میدید، نمیدونم صدقه تا حسنه ای رو گیر میارید.
چھٹے امام نے جو کچھ فرمایا اس پر توجہ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں حسنات ہیں.
چرا انقدر زحمت بکشید تو حسنے گیر بیارید؟
آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عبادات کرتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
کربلا میرے مکہ میرے
مکہ زیارات پہ جاتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خمس اور زکات دیتے ہیں، کیا ہاتھ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
کہ حسنہ ہی بدست بیارے. چرا
حسنہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
یو ثواب علیہ ثواب بھی دن دیکھیں،
اس لیے کہ حسنہ پر ثواب ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، حسنہ حاصل کرنا چاہتے ہو.
صحیح ہے نا؟
البنات حسنات.
حضرت نے فرمایا کہ بیٹیاں ان کا وجود ہی حسنہ ہیں.
والبنون نعمت،
اور بیٹے نعمت ہیں.
یصاب علیہا بل
الحسنات. ثواب کس پر ہے، نعمت پر یا حسنہ پر؟ حسنہ پر ثواب ہے، نعمت سے سوال کیا جائے گا.
والنعمت یسأل عن، در متن روایت
نعمت اگر آپ کو ملی ہے تو نعمت سے سوال کیا جائے گا، حسنہ اگر میسور ہو تو حسنہ پر ثواب ہے.
بلے حالا چرا این خودش کی فقہی داره، باید توضیح داد بمانم.
یہ جو کلام حضرت میں آیا ہے کہ البنات و حسنات یصاب علیہا والبنون نعمات یسأل عنہا، خود اس روایت کی ایک فقہ ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ بیٹیوں پر حسنہ ہے، بیٹیوں پر ثواب ملتا ہے اور بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں ایسا ہے؟ یہ رہنے دو فی الحال.
وہ امام صادق فرمود کہ بشر النبی صلوات اللہ وسلم علیہ بفاطمہ، آمدن بشارت دا یا رسول اللہ، بشارت با تو را خدیجه دختر آورده.
اسی روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مبارکبادی دی گئی کہ خدیجہ سے ایک بچی پیدا ہو گئی ہے.
ای در یتیم گوہر آوردی، ای در یتیم گوہر آوردی.
حضرت خدیجہ خود بے بہا یتیم ہیں، یتیم در بے بہا ہیں، خود پیغمبر
ای در یتیم
گوهر آوردی. ای پیغمبر اکرم، ای بے بہا موتی، آپ کے گود میں ایک گوہر، قیمتی گوہر، نایاب گوہر پیدا ہو چکا ہے.
یعنی ز خدیجہ دختر آوردی،
یعنی خدیجہ سے بچی پیدا ہو گئی ہے.
تا بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفاطمہ فنظر فی وجوه اصحابه فرح الکراهیه. عجیب.
جب یہ خبر پیغمبر کو ملی تو پیغمبر نے اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کے چہروں کو دیکھا کہ ان کا تاثر کیا ہے. پیغمبر نے محسوس کیا کہ ان کا تاثر اچھا نہیں ہے، ان کے چہرے پر کراہیت تھی.
ف فقال ما لکم، چه مرضتونه؟
پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
ریحانتن اجمع،
فرمایا کہ یہ عام سی بچی نہیں ہے، یہ ریحانہ ہے، پھول ہے.
خلاصہ اینا رو که دارم من از مواقف رو انتخاب کردم آوردم، من اینا اینا مبتلابه دارم بحث میکنم.
کم و بیش وہی زمان جاہلیت کی فکر آج بھی ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، اس لیے میں نے ان روایات کو انتخاب کیا ہے.
خب پس یکی از موارد مواقفی که در قیامت از ما سوال میکنم، سوال از دختران.
پس قیامت میں جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے ان میں سے ایک بیٹیوں کے بارے میں.
خلاصش این که مواقف قیامت متعدده، 50 تا، شاید 50 تا از ما مثال بشه. شاید
یہ جو روایت میں آیا ہے کہ 50 مختلف جگہوں پہ سوالات ہوں گے، یہ 50 کا لفظ بھی شاید بطور تمثیل ذکر ہو، یعنی ایکزیکٹ 50 ہونا ضروری نہیں ہے.
قسمتش مربوط به افکار و عقائد که منشأ پاکیزگی و زشتی عمل میشه، ولو نماز به
این مواقف میں سے بعض مواقف ان کا تعلق انسان کے نظریات اور اعتقادات سے ہے، یہی نظریات اور اعتقادات ہی موجب بنتے ہیں کہ انسان کے کردار میں اچھائی یا برائی پیدا ہو. جیسے نظریات اور اعتقادات ہوں گے اس کا کردار اسی حساب سے ہو جاتا ہے.
قسمتی از این مواقف مربوط به عبادات و تکالیف دینی، اینا را هم بحث
نمی‌کنم. این مواقف میں سے کچھ مواقف کا تعلق انسان کے کی ذمہ داریوں اور ان سے انسان کے عبادات کے بارے میں ہے، مثلا نماز کے بارے میں.
قسمتی مربوط به صفات باطنی ہے، اینا
بعض مواقف ایسے ہیں کہ ان میں انسان کے باطنی صفات کے بارے میں سوال ہوگا.
خلاصه اجمالا بهتون بگم از این مواقف بعضیا سربلند رو میان، بعضیا سر شرمنده و سر بزیر.
این مختلف چیک پوستوں سے گزر کے جب انسان نکل جائے گا تو بعض سربلند نکل جائیں گے، بعض سرافکندہ حالت.
نکته مهمی که هست این است که مواقف تنها منحصر در روابط ما با انسان ها نیست، روابط ما با تکالیف فردی مون هم نیست.
اچھا یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم جب ان مواقف میں ہم سے پوچھا جائے گا تو صرف ہم انسانوں کے ایک دوسرے سے تعلقات یا انسانوں کے فردی اعمال ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا،
بلکہ در مورد حیوانات، اراضی، بقا، محیط زیست، فضای سبز، از همه اینها سوال میشه. خوب گوش کنید اینا رو.
بلکہ حیوانات کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، جن ہر حیوانات سے ہمارا رابطہ رہا ہے ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سلوک کیا. ان زمینوں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو زمینیں ہمارے استعمال میں رہی ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ باغات، وہ کشتزار جہاں پر ہم نے مثلا کچھ چیزیں اگائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا رہا. وہ محیط اور وہ ہمارے آس پاس کا ماحول
این بحث
جس کو ہم نے کس طرح سے رکھا ہے،
این بحث به درد خانه میخوره، به درد اداره میخوره، به درد شهر میخوره، به درد ده میخوره، به درد خودت میخوره، به درد فضای سبز، به درد همه چیز میخوره. خوب گوش کنید، سوال موقف
اس بحث کا تعلق گھریلو زندگی سے بھی ہے، شہر سازی سے بھی ہے، دیہات سے بھی ہے، ہر اعتبار سے اس کا تعلق ہے.
ما خیال میکنیم که تکلیف نداریم، حکومت تکلیف داره، ما تکلیف داریم، جامعه تکلیف داره، پولدارا تکلیف دارن، بی پولا تکلیف دارن، هر کس به اندازه خودش تکلیف داره. و سوال میشه
شهر کا جو چهره ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذمہ داریوں کے نتیجے میں اچھا یا برا ہوتا ہے، صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، ان سے بھی حکومت سے بھی پوچھا جائے گا، عوام سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیسا بنا دیا اپنے آس پاس کو.
خوب ان روایت کو ببینید، ان الرجل لیسأل عن کل شیء حتی عن حیت اهله. جاندارانی که تو خونش هستن سوال میشه.
اس روایت میں آیا ہے کہ انسان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں جو اہلی جانور ہیں، پلے ہوئے جانور ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلی ہے پالی ہوئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھیڑ بکریوں کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا، وہ تو ہیں گھر میں، مثلا اگر ہے تو.
این روایت دوم رو هم عنایت کنید. قال این روایت منصوب به حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. قال اتقوا الله فی عباده و بلاده.
یہ روایت حضرت امیر کی طرف منسوب ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کا خوف اختیار کرو بندوں کے بارے میں بھی اور جگہوں کے بارے میں بھی.
عجیب. عباد رو میدونیم بلاد چیه؟
اتقوا اللہ فی عباده ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بندگان خدا کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، اس سے پوچھا جائے گا. بلاد ہی کا کیا مطلب؟ یعنی زمینوں کے بارے میں، شہروں کے بارے میں، دیہاتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کیا مطلب؟
فَإِنَّكُمْ چَرَا اتَّقُوا اللَّهُ فَإِنَّكُمْ مَسْعُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ.
قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا نہ صرف انسانوں کے بارے میں بلکہ زمینوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں بھی.
بابا درست اسلام برای فرد تکلیف داره، برای اداره تکلیف داره، برای جامعه تکلیف داره، برای نحوه زندگی کردن هم برنامه داره.
انسان مکلف ہے، اداره بھی مکلف ہے، حکومت بھی مکلف ہے، ذمہ دار ہے، جواب دینا ہے اسے.
امور بهداشتی تکلیف ہے،
لیکن کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یہ بھی اسلام آپ سے چاہتا ہے. دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، حیوانات کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، زمین کے ساتھ کس طرح پیش آئیں.
بہداشت محیط تکلیف ہے،
یا آپ کے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق مثلا کس طرح سے عمل کیا ہے آپ نے.
سلامت در جامعہ ایک تکلیف ہے،
معاشرتی سلامتی، ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
چه کنیم سل نباشه، وبا نباشه، نمیدونم چه نباشه، چه نباشه، تیبی نباشه، او نباشه، او نباشه، چه کنیم؟ اینا تکلیفه، سوال میکنم
کیا کریں کہ مثلا وبائی بیماریاں پیدا نہ ہوں، ایک دوسرے تک منتقل ہونے والی بیماریاں پیدا نہ ہوں، اور ٹی بی پیدا نہ ہوں.
بعضی از مواقع انسان نشسته اینجا میبینه یک دود اذیت کننده عجیب غریب، آقا زباله ها رو دارن آتش میزنن. بابا داری محیط رو نابود میکنی.
کبھی کبھی انسان اپنے گھر میں بالکونی میں چھت پہ کہیں بھی بیٹھا ہو اور محلے سے ایسا دھواں اٹھ جاتا ہے کہ انسان وہاں پر بیٹھ نہیں سکتا ہے. پوچھنے میں پتا چلا کہ جناب کچرے کو آگ لگا دی. مگر آزاد ہے کہ ہر کوئی کچھ بھی کرے، نتیجے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہونے دو.
بعضی از افراد ہیں لباس رو الخط عوض نمی کنه کہ آدم کنارشون رد میشه مینه ما شاء الله که انا در فاضلاب باز شده.
بعض لوگ اپنے لباس تک کو چینج نہیں کرتے ہیں کئی دنوں تک، اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گٹر کا دروازہ کھل گیا ہے، بدبو آتی ہے.
چراغ ہے،
مگر اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے رہے.
یاد چند باشا سوال میشے
بھئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ایک جامعی میخواییم نظیف، تمیز، معطر، سالم، بهداشتی.
نہیں، صفائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ صاف ستھرا شفاف ایک معاشرہ وجود میں آ جائے جہاں کثافت نہ ہو، گندگی نہ ہو، اذیت نہ ہو.
چیز به این چیزا مبتلا هستی، من دارم اینا رو میارم.
یا یه باتیں مبتلا به این مسائل ہیں نا، اسی لیے چھیڑ رہا ہوں.
ان الله تعالی طیب یحب الطیب، این روایت.
خدا خود طیب ہے. اب طیب کا معنی کیا کرنا چاہیے پتا نہیں، پاکیزگی یا خوشبو یا کیا ترجمہ کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی دل لبھانے والی چیز کو طیب کہتے ہیں، جس میں پاکیزگی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، یعنی دل کو اچھا لگے. خدا خود طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے.
طیب نظیف یحب النظافه،
خدا نظیف ہے، پاک صاف، اور نظافت کو پسند کرتا ہے.
در روایت
صفائی کو پسند کرتا ہے.
کریم یحب الکرم،
خدا کریم ہے. یہ خدا کریم اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بھیجا خدا کریم ہے یعنی کیا؟ وصف کرم رکھتا ہے، آپ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کریمانہ صفت کے مالک بن جائیں.
جواد یحب الجود،
خدا جواد ہے، جود کو پسند کرتا ہے، دوسروں تک پہنچا دینا.
فنفذوا افنیتکم، پس مسلمان ها پیشگاه زندگی و خانتون رو
نظافت کن.
کیا بات ہے،
یہ کجا چیئے بابا،
کیا بات ہے. یہ روایت دیکھیے، بس اپنے گھر کے سامنے کی جگہوں کو صاف رکھو. یہ پہلے تمجیدن بیان کیا، خدا ایسا ہے، اسے پسند کرتا ہے، ایسا اسے پسند کرتا ہے، اور اپنے گھر کے سامنے کی جگہوں کو صاف رکھو.
من یه موقعی رفتم کویته، اونجا دیدم صبح زود خانوم ها آمده بودن تو کوچه رو داشتن جارو میکردن، آب میپاشیدن. اینقدر عزم کردن، گفتم ماشاءالله باریکالله، این دستور اسلامه.
کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ صبح سویرے خواتین اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو جھاڑو سے صاف کر کے، پانی چھڑکاؤ کر کے، ماحول کو معطر بنا دیا تھا. کہہ رہا کہ میں، مجھے بہت خوشحالی ہو گئی. میں نے کہا شاباش، بہت اچھا ہے. صبح سویرے اس پر توجہ دیں، یہاں کا سویرا 12 بجے ہوتا ہے.
چرا بس پوچھو گا ان سلیم بچے؟ فتنظفو افنیتکم، پیشگاه خانه رو نظیف کنید، نگه کوچه به ما ربطی نداره.
گھر کے سامنے کی جگہ کو پاک رکھو. وہ سامنے کی جگہ گلی بھی تو ہماری ہے، اسے کون پاک کرے، اسے کون صاف رکھے؟ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے.
این اصول زیست محیطی از منظر رسول اللہ صدقه ملکوتی داره بابا.
پیغمبر اکرم
کی مرتبه برم تو بالاتر،
پیغمبر اکرم کی نگاہ میں یہ جو انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کا جو اصول ہے، یہ ملکوتی جہت رکھتا ہے.
چرا؟
صرف ملکوت ملکی نہیں،
رعایت نظافت، رعایت طہارت، رعایت پاکیزگی، تنظیف آستانه، تنظیف محیط زیست، محبوب خداست، من این جهان نیست.
پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ صفائی، یہ پاکیزگی، یہ جھاڑو دینا ہے، یہ سب کچھ خدا کو پسند ہے. صرف اس عالم سے مربوط نہیں ہے، اس عالم سے مربوط ہے.
چرا؟ چون طیبون یحب الطیب، نظیفون یحب النظافه.
خدا خود طیب ہے، اور دل لبانے والی چیزوں کو پسند کرتا ہے. خدا خود پاک ہے، صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے.
پس باید صبغه ملکوتی داشته باشه این نظافت.
بس اس صفائی کو صرف ملکی جہت سے نہ دیکھیں، ملکوتی جہت سے دیکھیں. خدا کو پسند ہے یہ.
بھلے حفظ بے ملکوتی داره، کم نگاه نکنین.
ثانیاً موی خوش، رعایت پاکیزگی، روح رو تلطیف میکنه.
این تمام باتوں کے علاوہ اگر اپنا اسباب صاف ستھرا ہو، خوشبو آئے، خوشبو روح کو لطافت بخشتی ہے.
جان آدمی مجاور به ما این یه گل شبکو داریم اینجا، شب که میشه ماشاءالله نمیدونی با آدم چه کار میکنه، دلبری میکنه.
یہاں پر ایک پودا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، گل رات کی رانی. ادھر یہ رات کی رانی کیا زبردست مہک بکھیرتی ہے،
آدم احساس شعف بکھنے در جان خود.
انسان کے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے.
ثانیان سالسان این ان اللہ طیب یحب الطیب یا یحب الطیب، ان اللہ نمیدونم نظیف یحب النظافه، این مخصوص جایی نیست، عمومیت داره، شمول داره.
خوب توجه رکھیے. اچھا یہ جو روایت میں آیا کہ خدا طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے، یا طیب کو پسند کرتا ہے، خدا نظیف ہے نظافت کو پسند کرتا ہے، یہ کسی خاص مورد کے بارے میں آئی ہوئی بات نہیں ہے، عموم ہے.
یعنی ہمیں
ہر جگہ، گھر میں، ادارے میں، شہر میں، ہر کسی انسان کے، کوئی اچھا مزہ سا کسی عہدے پر فائز انسان کے لیے بھی ہے، ایک عام انسان کے لیے بھی ہے،
زنش، مردش، بچش، جوانش.
اور یہ ذمہ داری بھی، یعنی صفائی پیدا کرنے کی ذمہ داری کسی ایک فرد خاص سے نہیں ہے کہ مثلا یہ بیوی جھاڑو دے گی میں بالکل کچھ نہیں کروں گا، نہیں، ہر کسی کو صفائی کرنی چاہیے.
آدم بعضی رو میں خیال کرے 60 سال با خاکستر تیم ہم کرده، آقا نه از کده 70 سال هم همان نره.
بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے 60 سال سے اس نے تیمم کیا ہے اور 70 سال تک نہ نہانے کا نظر بھی کیا ہے. رات سے تیمم کیا ہے.
نظافت خوبه. خب برابن این نسیم سبک پای سبک باد عطر خوش با انسان نمیدونه چی کار میکنه.
یه خوشبو کی جو نسیم ہے، عطر ہے، یہ انسان کی روح میں کیا اثر رکھتی ہے، بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کا.
اینجا اینجا پس نظافت میخواییم چه بود؟ حالا این روایت رو ببینید. ان الاسلام نظیفون، چه زیبا.
اور اس روایت کو بھی دیکھیں.
تنظفو، اسلام نظیفه، تنظف کنید.
اسلام خود نظیف ہے، صاف ہے. اسلام قبول کر چکے ہو تو صاف رہو.
پتہ نہ تھا نہ اسلام قبول نہ پتہ نہ تھا نظافت پہن نہ بولو
یا تو نہ گفتا اسلام قبول کر دی صاف باشی
صاف باشی پہن نہ لا يدخل الجنہ الا نظیف.
فرمایا کہ جنت میں نظیف لوگ داخل ہوں گے، جو غیر نظیف ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا.
و تنظفو بکل ما استطعتم، نگو بابا فلان عطر خوب گرونه و یه چیز دیگه تنظف کن، فلان صابون آنچنانی برو بابا شامپوی آنچنانی بزنی که
تنظفو بما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت میں ہے اتنی نظافت کو اختیار کر لو. ضروری نہیں ہے کہ مہنگے شیمپو استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کہ قیمتی عطر کو استعمال کریں.
فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلَّ نَظِيفٍ.
خداوند متعال نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے اور جنت میں نظیف ہی داخل ہوگا.
وقت ببینید این تنظف و مستطعتم، یادتون باشه، این یادتون باشه، خوب یادتون، تنظف و مستطعتم، هر چقدر قدرت دارید و استطاعت کنید دارید نظافت کنید، معنیش اینه دست از نظافت برنداری، هر چقدر میتونی بیشتر بکن.
به مستطعتم، یعنی جتنا تم سے ہو سکے، معنی یہ ہے نا، جتنا تم سے ہو سکے، اس کے معنی یہ ہے کہ پاچیدگی کے راستے میں مسلسل اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرو.
این نکتایی که شما خوشتون میاد،
پیغمبر اکرم نظافت را همتای تقوا قرار داده، فاتقوا الله ما استطعتم تنظفوا ما استطعتم.
کیا بات ہے، پیغمبر اکرم نے اسی قالب اور لہجے میں بات کی ہے کہ جس قالب اور لہجے میں تقوا کے بارے میں فرمایا ہے. فاتقوا الله ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تقوا اختیار کرو، اسی لہجے میں ہے، جتنا تم سے ہو سکے صفائی کو اختیار کرو.
سوال میشه ها، سوال میشه، عجیبه. این روایت رو ببینید، چند تا روایت دیگه است، بعد از روایت من اسقاط میکنم، نمیگم دیگه، چون داره وقت میگذره،
ابھی ٹائم گزر گیا ہے، لہذا بعض روایات کو چھوڑ رہا ہوں.
این روایت رو وقت ببینید، این ایک روایت عجیبه. پیغمبر فرمود لو اذن الله تعالی فی التجاره لأهل الجنه، اگر خدا اذن میداد به اهل جنت که برید تجارت کنید
چی میشد؟ اگر خداوند متعال اهل جنت کو بزنس کی اجازت دیتا کہ جاؤ تجارت کرو، کر سکتے ہو،
جنتی ها برگردید برید تجارت کنید.
اگر خدا اہل جنت سے کہتا ہو جنت والو جاؤ تجارت کرو،
پیغمبر فرمود اگر برگردن اجازه بدن برگردن تجارت کنن، در دو چیز تجارت میکنن.
اگر وہ اہل جنت پلٹ کے دنیا میں آ کے تجارت کا کام انجام دیتے تو وہ دو چیزوں کی تجارت کرتے،
فی البر و العت، گندم و عت، نور روزمره مردم، نظافت و عطر معطر بودن جامعه.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، دو چیزوں کی تجارت کرتے، ایک لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے کی تجارت، یعنی گندم، گندم کی تجارت، دوسری چیز عطر کی تجارت.
پیغمبر میخواد چه بفرماید به ما؟
کیا فرمانا چاہتے ہیں پیغمبر؟
میخواد بفرماید امت بهشتی منش، جنتی خوب امتی است که میکوشد دارای اقتصاد سالم، تولید گندم، نه دست رازی به طرف دیگران.
کیا بات ہے، اب اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا فرمانا چاہا پیغمبر نے اس روایت میں؟ یہ فرمانا چاہیں کہ بہشتی معاشرہ وہ ہے کہ جس میں اقتصاد سالم ہو، کھانے پینے کی چیزیں دشمن سے نہ لینی پڑے، خود پیدا کرے،
محیط زیست سالم و معطر،
اور دوسری چیز عطر کا جو نام استعمال ہوا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا. بہشتی معاشرہ وہ ہے کہ جس کا انوائرمنٹ صاف ہو، اقتصاد مستحکم اور انوائرمنٹ صاف، محیط صاف.
ولی حکومت ها و انسان های جهنمی مری چیز دیگر هم.
پس اس کا عکس بھی ہے نا، پس جہنمی معاشرہ کون سا ہوگا جس میں اقتصاد تہوالا ہو، دشمن سے گندم لینی پڑے، اور اپنا آس پاس گندا ہو.
یہ روز تصمیم میگیرن با این تحول اقتصادی تو دنیا 100% اقلام مورد نیاز مردم از عدس و دال و چه میدونم چه گندم چند برابر بشه، دو برابر بشه.
اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی کا قوام جن کے اوپر ہے، حبوبات مثلا دالیں جتنی بھی ہیں، چاول، گندم، چند برابر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے.
صدور اسلحه میکروبی جهنم، جهنم بکی همینه.
اور کیا کہتے ہیں، جراثیم پھیلانے والی چیزیں شہر بھر میں پھیلی ہوئی ہوں،
برای لایه اوزون و تخریب لایه اوزون و گازهای گلخانه‌ای هیچ فکری نکنم.
اوزون کا جو پردہ ہے، لیئر ہے ہماری زمین کے اوپر، اس کو خراب کرنے والی چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے.
اکوسسٹم زمین به هم بخوره، سیلها را بیفته مسائل پیش بیاد، مسئله ندارم.
یا زمین کی اکوسیستم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، اس کے نتیجے میں سیلاب آ جائیں، بے موقع بارش ہو جائے، نقصانات ہوں.
تولید گازهای شیمیایی بابا در ویتنام امریکایی ها 70 میلیون لیتر مواد شیمیایی تو ویتنام فرو ریختن. 70 میلیون لیتر
صرف ایک ویتنام میں امریکیوں نے 70 ملین لیٹر کیمیکل چیزیں بہا دی ہیں اسلحے کی شکل میں.
ہیچ کس محاکمہ نہیں کرنے،
اور آج کوئی ایسی دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ امریکیوں سے پوچھے کہ بھائی تم نے اتنا محیط زیست کو اور معاشرے کو اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا حساب دو. کوئی ادارہ نہیں ان سے پوچھنے والا.
الان در حملے به عراق از اورانیوم تضعیف شده استفاده کردن، در فلوجه و کجا و کجا خیلی از بچه‌ای که دارن به دنیا میان یا سرطانی هم میان آقاسالغزن یا چی؟
عراق میں بھی انہوں نے یورانیم کو استعمال کیا ہے، یورانیم کی کمزور ترین اسلحہ کو استعمال کیا ہے، اس کے نتیجے میں آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ناقص الخلقہ ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا.
خوب انسانهای بهشتی منی جنتی خوب اونطورن، محیط سالم، جامعه سالم، اقتصادی سالم و حکومت های جهنمی مسلک این چنین.
پس دو معاشرے پیغمبر اکرم نے ہمیں دکھا دیے، پیغمبر نے ہمیں بیان کیا کہ بہشتی لوگ اگر تجارت کرتے تو کیا کرتے، اقتصاد سالم، یعنی وہ ان چیزوں کی تجارت کرتے کہ جس کے نتیجے میں کسی معاشرے کا اقتصاد مستحکم ہوتا، اور ان چیزوں کی تجارت کرتے کہ جس کے نتیجے میں محیط زیست اور انوائرمنٹ شفاف ہو جاتا، صاف ستھرا ہوتا. یہ معاشرے ہیں بہشتی معاشرے. اس کا الٹ، اگر اقتصاد خراب ہو اور اگر ماحول گندا ہو تو یہ جہنمی معاشرے کی نشانی ہے.
ہس ابھی محیط زیست سوال میشه.
بس انسان سے پوچھا جائے گا ماحول کے بارے میں.
ما تصمیم داشتیم این امروز این بحث رو تمام بکنیم، ولی که ظاهرا نمی شود، چون هفته آینده من کاری به حرفای صاحب جواهر دارم راجع به این بحث. و به این تو فقه ما همین نیست که بابا لا حول ولا قوت الا بالله هر چیزی رو نمیتونم بگم، هر چیزی رو نمیتونم بگم.
میں چاہتا تھا کہ آج اس بحث کو کمپلیٹ کروں اور آئندہ ہفتے صاحب جواہر کے آراء فقہ میں ماحول کے حوالے سے. فقہ آخر جو ہم دیکھ رہے ہیں صرف یہی نہیں ہے، فقہ بہت وسیع ہے.
ہمیں چیزوں نے
بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہہ سکتا ہوں.
خب انشاءالله هفته آینده این بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم. منتها یک چیز بهتون بگم، یادتون باشه در هفته آینده خواهیم گفت که همه اجسام در این عالم دارای شعورن، دارای ادراکن و این رو بحث خواهیم کرد. یادتون باشه انشاءالله
آینده هفته میں یہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس عالم میں جتنی چیزیں ہیں، حتی جامد چیزیں جن کو آپ جامد سمجھتے ہیں، جن کا کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے، ان سب کا ایک شعور ہے، ایک ادراک خاص ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے
انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.